مولانا فصاحت کلام کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا تھا فصاحت فی الکلام وہ خالی ہونا ہے کلام کا ذوق تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تعقید سے، مع فصاحت الکلمات، ساتھ ساتھ اس کے کلمات بھی کیا ہوں، فصیح ہوں. ضعف تالیف کا بتلایا تھا کہ کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا. تنافر کلمات بھی بتلایا آپ کو کہ ایسے کلمات کا جمع ہو جانا کہ ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اب ان کا زبان پر ادا کرنا ثقیل ہو جائے. اور تعقید کے بارے میں بھی انہوں نے بتلایا آپ کو کہ وہ کلام مشکل ہو، مولانا پیچیدہ ہو، اور کہ اس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو. گئی سمجھ میں آیا؟ جس کا ارادہ کیا گیا ہے. اور میں نے بتایا ایک معنی لغوی ہوتا ہے، ایک معنی مراد ہوتا ہے، کبھی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں، کبھی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. بھائی الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا ایک آپ کا ساتھی آیا، آپ کہتے ہیں سخی آدمی آ گیا. دوسری صورت تو یہ معنی لغوی بھی وہی، معنی مراد بھی وہی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ حاتم پائی آ گیا، اب معنی لغوی اور ہے اس کا اور معنی مرادی اور ہے. تو کہتے ہیں کلام معقد وہ ہے کہ جس کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ ہو کسی خلل کی وجہ سے. وہ خلل یا تو نظم میں ہوگا، یعنی اس ترکیب کے اندر واقع ہوگا، تقدیم و تاخیر کی وجہ سے، یا حذف و اسمار وغیرہ کی وجہ سے. بس یا مولانا و اما فی الانتقالی، یا وہ خلل کس میں ہوگا؟ انتقال میں ہوگا. بس انتقال میں ہوگا، یعنی ذہن معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف جلدی انتقال نہیں کرتا. بھائی انتقال نہیں کرتا. تو تعقید کی یہ دو قسمیں ہوئی مولانا، ایک تعقید لفظی وہ جس میں خلل کس میں آئے، نظم میں آئے، اور دوسری تعقید معنوی کہ جس میں خلل کس کے اندر آئے، انتقال کے اندر آئے، کہ معنی لغوی سے معنی مراد کی طرف ذہن جلدی انتقال نہیں کرتا. بھائی پھر اس کے بعد فرزدق کا ایک شعر بھی ذکر کیا تھا جس میں خلل نظم کے اندر تھا، وما مثله فی الناس الا مملکن ابو امه حی ابوه یقاربه. تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ما مشابہ بھی لیسا ہے، مثلہ کیا ہے اس کے جی جی، یہ اسم ہے ماں کا اور یہ مبدل منہ ہے مولانا، اور حیو یقاربہ اس سے بدل ہے مولانا، بدل مبدل منہ مل کر یہ کیا بن رہے تھے، مستثنا منہ، الا حرف استثناء تھا، اور پھر مملکن یہ موصوف، ابو امیہ ابوہ یہ مبتدا خبر مل کر اس کے لیے صفت، اور موصوف صفت مل کر مستثنا، مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر ماں کا اسم، اور فی الناس یہ ثابتن فی الناس یہ اس کے لیے خبر ہوئی. بھائی تو اس کلام کے اندر تعقید ہے، کئی اسباب جمع ہوئے، چار اسباب ذکر کیے تھے. پہلا سبب کیا تھا؟ حیون یقاربہ، حیون موصوف، یقاربہ صفت، درمیان میں فصل بالاجنبی آیا ابوہ. دوسرا سبب ابو امیہ مبتدا ہے، ابوہ اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر میں فصل بالاجنبی حیون کے آیا. بھائی تیسرا تعقید کا سبب مولانا کہ مثلہ یہ مبدل منہ ہے، اور حی یقاربہ اس سے بدل ہے، مبدل منہ، اور بدل میں فاصلہ کثیر آیا. بھائی اور چوتھا سبب کہ حی یقاربہ یہ کیا ہے، مستثنا منہ ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ بدل واقع ہو رہا ہے، اور مبدل منہ اور بدل میں سے اصل مقصود کون ہوتا ہے؟ بدل مقصود ہوتا ہے. مبدل منہ تو مبدل منہ کو ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ مستثنی منہ مؤخر ہوا اور مملکن جو مستثنی ہے وہ اس پر مقدم ہے. تو یہ چار سبب ہوئے جس کی وجہ سے یہ کلام پیچیدہ ہوا, اس کا معنی سمجھنا مشکل ہو گیا. اس پر پھر بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک اعتراض ذکر کیا علامہ تختہ‌زانی نے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ضعف تالیف کا جب ذکر کر دیا تھا تو اب تاقید لفظی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی, کیونکہ تاقید لفظی اسی وقت آئے گی جب کلام کیا ہو نحوی قوانین کے خلاف جاری ہو, اور جب نحوی قوانین کے خلاف جاری ہوا تو ضعف تالیف میں داخل ہوا بھائی, سمجھ میں آیا. اور جب ضعف تالیف میں آ گیا تو معلوم ہوا تاقید لفظی کو اب علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو علامہ تختہ‌زانی نے بتلایا تھا آپ کو کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعض ایسی چیزیں کلام میں جمع ہو جائیں جو ہوں تو سب کی سب نحوی قوانین کے مطابق, لیکن ان کے جمع ہو جانے کی وجہ سے کلام کا سمجھنا کیا ہو, مشکل ہو. اب ضعف تالیف نہیں, نحوی قوانین کے خلاف نہیں, لیکن پھر بھی کلام کی مراد کا سمجھنا مشکل ہو گیا. چنانچہ کہتے ہیں وہ جو بعض علماء نے ذکر کیا کہ جو ایک سبب آپ نے یہ بھی ذکر کیا تاقید کا کہ مستثنی مقدم ہے, کس پر مستثنی؟ منہ پر. اس کو بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ تو نحوی قوانین کے خلاف ہے. تو علامہ تختہ‌زانی کہتے ہیں بھائی دیکھا یہ میری وجہ کی تائید ہو گئی, میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ کبھی کبھار نحوی قانون کے مطابق ہوتی ہے بات لیکن کلام کی تاقید کو بڑھا دیتی ہے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے, مستثنی مستثنی منہ پر مقدم ہوتا رہتا ہے, جائز ہے, اس کے ضابطے بیان کرتے ہیں علماء, لیکن پھر بھی یہ کلام میں کی تاقید میں کیا کر رہا ہے, اضافہ کر رہا ہے بھائی. وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ عَطْفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ إِمَّا فِي النَّظْمِ, اس کا عطف کس پر ہے؟ لِقَلَلٍ إِمَّا فِي النَّظْمِ پر بھائی. اَيْ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ ظَاهِرَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ الْمُرَادِ, یعنی کلام ظاہر الدلالت نہیں ہوتا مراد پر. لِخَلَلٍ وَاقِعٍ فِي انْتِقَالِ الزِّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ, کس چیز میں؟ ذہن کے انتقال کرنے میں. من المعنی الاول, کس سے؟ معنی اول سے. یہ کون سا ہے معنی اول؟ معنی لغوی, خود بتلا رہے ہیں المفہوم بحسب اللغہ, جو وہ معنی جو کس کے اعتبار سے مفہوم ہوا ہے, لغت کے اعتبار سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے, اس سے ذہن انتقال نہیں کرتا. الی الثانی المقصودی, وہ ثانی معنی جو جس کا کیا کیا گیا ہے, جو مقصود ہے, جس کا جو مراد ہے بھائی. اچھا آگے ذرا متن حل کر لیجئے. قول الآخر, جیسے ایک اور شاعر کا قول ہے, سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا, میں طلب کر رہا ہوں بعد الدار, گھر کی دوری کو. الدار میں الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے, اصل میں ہے داری, میرا گھر بھائی, داری تو مضاف الیہ کو حذف کر لیتے ہیں کبھی اور اس کے عوض میں الف لام لے آتے ہیں بھائی. اور یہ سین جو آ رہا ہے یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے مولانا, یہ تاکید کے لیے ہے, اسی لیے حال والا ترجمہ کریں گے بھائی. میں طلب کر رہا ہوں بعد داری, اپنے گھر کی دوری کو, کہ میں عنکم, تم سے, کہ میرا گھر تم سے کیا ہو, دور ہو جائے. لتقربوا, تاکہ تم میرے قریب ہو جاؤ, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ. وتسکبوا, اس کا عطف بھی اطلبو پر ہے, اور بہا رہی ہیں عینایا, میری آنکھیں, الدموع, آنسوؤں کو, لتجمدا, تاکہ وہ خشک ہو جائیں, تاکہ وہ خشک ہو جائیں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ میں طلب کر رہا ہوں اپنے گھر کی دوری کو تم سے، لتقربو تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسکب عینای الدموع اور بہا رہی ہیں میری آنکھیں آنسوؤں کو، لتجمدا تاکہ وہ کیا ہو جائیں، خشک ہو جائیں. دراصل اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی حالت کو بقا نہیں. آج کوئی خوش ہے تو کل غمگین ہوگا، آج کوئی غمگین ہے تو کل وہ خوش ہوگا. تو اس وقت میں اپنے احبا سے گھر کے دور ہونے کو طلب کروں گا بھائی، دور ہونے کو طلب کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر اس وقت میں قریب ہونے کو طلب کروں تو ان کی قربت جب ملے گی مجھے تو مجھے خوشی حاصل ہوگی، اور خوشی بھی ایک حالت ہے اور کسی حالت کو بقا نہیں، تو اس خوشی کے بعد پھر یقیناً جدائی آئے گی اور غم کا زمانہ آئے گا، اور خوشی کے بعد غم ناقابل برداشت ہے. اور تو میں یوں کرتا ہوں کہ اس وقت میں غم کو طلب کرتا ہوں، جدائی اور فراق کو طلب کرتا ہوں، اور جدائی اور فراق بھی ایک حالت ہے اور ہر حالت کو زوال ہے. تو پھر مستقبل میں کیا ہوگا، یہ جدائی چلی جائے گی اور کیا قرب حاصل ہوگا، ملاقات حاصل ہوگی، اور پھر اس میں لذت زیادہ ہوگی. سمجھ میں آیا؟ معنی یہ ہے اس شعر کا. تو اس وقت میں گھر کے دور ہونے کو طلب کر رہا ہوں تو مستقبل میں کیا ہوگا، لتقربو کہ وہ احبا کیا ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے. اور اس وقت میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں یعنی غم ہے، لیکن بعد میں پھر کیا حاصل ہوگا، لتجمدا سرور حاصل ہوگا بھائی، سرور حاصل ہوگا. تو شاعر نے اس کلام کے اندر دو کنائے کیے مولانا، دو کنائے بھائی. ایک تسکب عینای الدموع، ایک اس میں کنایا ہے، اور ایک لتجمدا اس کے اندر کنایا ہے بھائی، کنایا. کنایا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا، یہ کنایا کہلاتا ہے. ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنایا کہلاتا ہے. ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کرنا یہ کنایا ہے. اب دیکھیے دو کنائے کون کون سے ہیں، ذرا ان پر غور کیجیے. تسکب عینای الدموع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ کنایا ہے غم سے. میں اس وقت کیا برداشت کر رہا ہوں؟ غم برداشت کر رہا ہوں، غم اٹھا رہا ہوں. تو آنکھوں کا آنسو بہانا یہ ہے ملزوم، اور اس کے ساتھ لازم ہے غم. اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ اور اسی کا ارادہ کیا ہے مولانا شاعر نے کہ اس وقت میں غم اٹھا رہا ہوں. لتجمدا، یہ اس میں دوسرا کنایا ہے، تاکہ یہ خشک ہو جائیں، یہ کنایا ہے. شاعر نے سرور سے کنایا کیا ہے، خوشی سے مولانا، خوشی سے. اس لیے کہ آنکھ خشک جمود کب آئے گا آنکھ میں، جبکہ آنسو نہ ہو مولانا. اور آنسو کس وقت نہیں ہوں گے؟ جب غم نہ ہو. اور غم کس وقت نہیں ہوگا؟ جب انسان کو خوشی ہو. جمود عین کب ہوگا مولانا؟ جب انتفاع دموع ہو مولانا، آنسو نہ ہو، ایک واسطہ. اور انتفاع دموع کب ہوگا؟ جب غم نہ ہو، دوسرا واسطہ. اور غم کس وقت نہیں ہوگا؟ جب کیا ہو، خوشی ہو. تو دیکھو جمود سے انتقال کرتا ہے ذہن سرور کی طرف، درمیان میں دو واسطے آ گئے. جمود کب ہوگا؟ جب آنسو نہ ہو. اور آنسو کب نہیں ہوں گے؟ جب غم. اور غم کب نہیں ہوگا؟ جب
خوشی ہو.
تو دیکھو ذہن نے پہلے انتقال کیا جمود سے انتفاع دموع کی طرف، پھر انتفاع دموع سے ذہن نے انتقال کیا انتفاع حزن کی طرف کہ غم بھی نہیں، پھر انتفاع حزن سے ذہن نے انتقال کیا کس کی طرف؟ خوشی کی طرف، سرور کی طرف، تو درمیان میں دو واسطے آ گئے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات سب کو؟ دو واسطے. تو ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا. بھائی تو پہلا کنایا تو شاعر کا صحیح ہے کہ آنکھ سے آنسو بہانا، اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ غم ہے. ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کس چیز کی طرف؟ جب بھی آنکھ سے آنسو بہانے کا ذکر ہوگا ذہن میں فوراً کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ غم ہے. ذہن غم کی طرف انتقل. لیکن یہ جو جمود عین کو کنایہ بنایا سرور سے، کہتے ہیں اس میں تعقید ہے مولانا، ذہن فوراً اس کی طرف سرور کی طرف انتقال نہیں کرتا. آنکھیں خشک ہو گئیں، اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ خوش ہے، خوشی حاصل ہوگی، بلکہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھیں آنسو بہانے میں بخل کر رہی ہیں. آنکھیں کب جمود کب آئے گا بھائی؟ جب وہ آنسو بہانے سے بخل کرے، اور وہ بھی غم ہی کی حالت ہوتی ہے، خوشی کی حالت. اردو میں بھی کہتے ہیں مولانا کہ مجھ پر اتنے مصائب آئے، اتنے غم آئے، اتنے غم آئے کہ اب تو روتے روتے آنکھیں بھی خشک ہو گئی ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے مولانا؟ تو کیا یہ آنکھوں کا خشک ہونا یہ سرور کی علامت ہے؟ نہیں بھائی، بلکہ یہ تو معنی یہ ہے کہ اب بھی غم مجھ پر اسی طرح آ رہے ہیں، لیکن اتنا رویا ہوں کہ اب آنکھیں بھی کیا کرنے لگی ہیں؟ رونے میں بخل کرنے لگی ہیں. وہ سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو شاعر نے ارادہ کیا کہ ذہن جمود سے کس چیز کا؟ خوشی کا. اور ذہن خوشی کی طرف منتقل ہوتا ہے یا آنکھوں کے بخل کرنے اور غم کی حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ آنکھوں کے بخل کرنے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ بھی غم ہی کی حالت ہے. دونوں کے نائے سمجھ میں آ گئے؟ تاقید سمجھ میں آئی کس جگہ پر ہے؟ جیسے دیکھو مولانا، تو یہاں واسطے آئے مولانا، کتنے واسطے آئے بھائی؟ دو واسطے آئے. تو جتنے کبھی کبھار واسطے بڑھ جاتے ہیں، اور واسطوں کے بڑھ جانے کی وجہ سے معنی لغوی تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن معنی مراد کی طرف ذہن کا انتقال کیا ہوتا ہے؟ جلدی نہیں ہوتا، جس سے کلام میں تاقید آ جاتی ہے. مثلا میں دو کلام کرتا ہوں ذکر آپ کے سامنے. ایک کلام یہ ہے مولانا کہ زید سخی آدمی ہے، فوراً آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. ایک میں کہتا ہوں زید کثیر راکھ والا ہے، زید کثیر راکھ والا ہے. اب دیکھو یہ بھی مراد ذکر سخاوت ہی کا میں کر رہا ہوں. کیسے؟ کہ زید کثیر راکھ والا ہے، ذہن نے انتقال فوراً کیا کہ کثیر راکھ وہاں ہوگی جہاں پر زیادہ کھانے پکتے ہوں، اور زیادہ کھانے جہاں پکتے ہوں گے وہاں زیادہ لکڑی جلتی ہوگی ضرور، بلکہ یوں نہیں، جہاں راکھ زیادہ ہے دراصل وہاں لکڑی زیادہ جلی ہے. کیا ہوئی ہے؟ لکڑی زیادہ جلی ہے، اور لکڑی وہاں زیادہ جلی ہے جہاں کھانے زیادہ پکے ہوں، اور کھانے وہاں زیادہ پکے ہوں گے جہاں مہمان زیادہ آتے ہوں، اور جس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہوں معلوم ہو وہ سخی آدمی ہے. تو دیکھو کتنے واسطے درمیان میں آ گئے. کثرت راک سے انتقال کیا ذہن نے کس کی طرف؟ لکڑیوں کے زیادہ جلنے کی طرف، اور پھر اس سے انتقال کیا کھانا زیادہ پکنے کی طرف، اور پھر اس سے انتقال کیا مہمانوں کے زیادہ آنے کی طرف، اور پھر اس سے انتقال کیا کس کی طرف؟ تو واسطے کثیر ہوتے ہیں لیکن مولانا قرینے موجود ہوتے ہیں، ان قرینوں کی مدد سے انتقال کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. بعض جگہ ہوگا خلل آئے گا، بعض جگہ خلل نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ معنی نہیں کہ اس کے اندر خلل ہے کہ کثرت رماد سے، لیکن بہرحال واسطے تو بڑھ گئے. واسطے کیا ہوئے؟ بڑھ گئے بھائی. تو کبھی ایک واسطہ بھی آ جاتا ہے لیکن اس پر دلالت کرنے والے قرائن اتنے خفی ہوتے ہیں کہ اس کی دلالت مراد پر ظاہر نہیں ہوتی. اس مراد پر دلالت کرنے والے قرائن کیا ہوتے ہیں؟ خفی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات دو تین چار واسطے درمیان میں آ جاتے ہیں لیکن ذہن پھر بھی فوراً کیا کر لیتا ہے؟ انتقال کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں قرینے مخفی نہیں ہوتے معنی مراد پر. اچھا، انہوں نے کیا کہا کہ کلام ظاہر الدلالت نہیں ہوتا کسی ایسے خلل کی وجہ سے جو واقع ہو رہا ہوتا ہے انتقال ذہن کے انتقال کرنے میں معنی اول سے، وہ جو سمجھ میں آ رہا ہے بحسب اللغت الاسان المقصودی، لغت کے اعتبار سے کس کی طرف انتقال؟ الاسان المقصودی، معنی ثانی کی طرف جو کہ مقصود ہے. وَذَلِكَ بِسَبَبِ اِرَادِ اللَّوَازِمِ الْبَعِيدَتِ، اور یہ بسبب لانے کے لوازم بعیدہ کے ہوتا ہے. ایراد کا معنی لانا، بسبب لانے لوازم بعیدہ کے. بھئی دیکھو، کثرت راگ کے ساتھ لازم کیا تھا؟ لکڑیوں کا جلنا. اس کے ساتھ لازم کیا تھا؟ اس کے ساتھ لازم کیا تھا؟ اس کے ساتھ لازم کیا تھا؟ دیکھو لوازم ہے، لوازم آئے والا نا، تو یہ لوازم لاتے. بسبب ایراد اللوازم البعیدتی، بسبب لانے لوازم بعیدہ کا. بھئی المفتقرت الی الوسائط الکثیرتی، جو محتاج ہوتے ہیں کس چیز کے؟ کثیر واسطوں کے. تو دیکھو کثرت راگ کے ساتھ لازم ہے سخی ہونا، لیکن کیا ہے؟ لازم قریب ہے یا لازم بعید ہے؟ جی، تو جو محتاج ہوتے ہیں کئی واسطوں کے، مع خفاء القرائن، ساتھ ساتھ قرینوں کے مخفی ہونے کے، الدالۃ علی المقصود، ایسے قرینے جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ مقصود پر. قرینہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی، وہ امر یشیر الی المطلوب، ایسی چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر رہی ہو، اس پہ دلالت کر رہی ہو، اس کو قرینہ کہتے ہیں. وامر یشیر الی المطلوب. تو ساتھ وہ قرینے جو دلالت کر رہے ہوتے ہیں مقصود پر، وہ بھی خفی ہوتے ہیں. کا قول الاخر، جیسے ایک اور شاعر کا قول بھائی، وہ ہوا عباس ابن الاحنف، اور وہ کون ہے؟ عباس ابن وہ عباس ابن احنف ہے بھائی. علامہ طفتزانی آپ کو بتلا رہے ہیں ماتن نے کا قول الاخر کیوں کہا، کا قولی ہی کیوں نہیں کہا؟ بھائی پہلے تو اسی طرح کہتے ہیں بھائی، دراصل ابھی پیچھے انہوں نے کا قول الفرزق کہا تھا، اور اگر اب وہ کہتے کا قول ہی تو شبہ پڑتا کہ شاید یہ حاض امیر بھی کس کو راجع ہے؟ فرزدق کو، حالانکہ یہ فرزدق کا شعر نہیں. ولم یقل کا قول ہی، اور ماتن نے کا قول ہی نہیں کہا، لئلا یتوہم عود الضمیر الی الفرزدق، تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے، تاکہ ضمیر کے فرزدق کی طرف لوٹنے کا وہم نہ کیا جائے. شعر ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں طلب کر رہا ہوں تم سے اپنے گھر کی دوری کو، لتقربو، تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وتسکب بالرفع هو الصحيح، اور تسکب، بعضوں نے اس کو تسکب پڑھا ہے نصب کے ساتھ، علامہ طفتزانی بتلا رہے ہیں رفع کے ساتھ اس کو پڑھو، تسکب هو الصحيح، اور یہی کیا ہے؟ صحیح ہے. روایتن بھی، درایتن بھی. بھئی بعضوں نے اس کو تسکب پڑھا ہے، اور اس سے پہلے ان مقدر نکالا بھائی، اور پھر اس صورت میں یہ ان تسکبہ کا عطف ہے بعد الدار پر. سأطلب بعد الدار، میں کیا طلب کر رہا ہوں؟ گھر کے دوری کو، اور آنکھوں سے آنسوں کے بہانے کو، آنکھوں سے آنسوں کے بہنے کو کیا کر رہا ہوں؟ طلب کر رہا ہوں. کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے بھائی نصب کے ساتھ، لتجمدا، تاکہ یہ جامد ہو جائیں. جعل سقب الدموع کنایتن، بنایا مصنف نے سقب دموع کو کنایا. وہ دیکھو میں نے بتایا تھا دو کنائے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں. جعل سقب دموع کو کنایا بنایا، عما اس چیز سے، یلزم فراق الاحبتی، جو لازم ہے احبا کے جدائی کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ من بیانیہ آ رہا ہے، من الکآبتی والحزنی، یعنی کہ افسردگی اور غم ہے بھائی. کعبہ کا معنی افسردہ ہونا، مغموم ہونا، شکست خاطر ہونا. بھائی تو کنایا بنایا عما اس چیز سے، یلزم جو لازم ہے، کس چیز کے ساتھ لازم ہے؟ فراق الاحبتی، احبا کی جدائی کے ساتھ لازم ہے. وہ کیا چیز ہے؟ من الکآبتی والحزنی، یعنی کہ افسردگی اور غم. یعنی سقب دموع کو کنایا بنایا ہے افسردگی اور غم سے. وافاب، اور اس میں وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکنہ اخطأ فی جعل جمود العین کنایتن، لیکن شاعر نے خطا کی ہے. جعل، ہاں مصنف نہیں، شاعر نے بنایا، شاعر نے پیچھے بھی جعل سک. اور وجعل، لیکنہ اخطأ، لیکن شاعر نے غلطی کی ہے. فی جعل جمود العین کنایتن، جمود عین کو کنایا بنانے میں. عما اس چیز سے، یوجبہ یثبت، جو کیا کرتی ہے؟ جو ثابت کرتی ہے اس کو، جو ثابت نہیں، یوں نہیں، یوجبہ کا فاعل آگے دوام الطلاقی آ رہا ہے، یہ فاعل ہے. شاعر نے غلطی کی مولانا جمود عین کو کنایا بنانے میں. عما اس چیز سے، یوجبہ دوام الطلاقی، جس کو ثابت کرتا ہے ملاقات کا دوام. بھائی ملاقات کا دائمی ہونا جس چیز کو ثابت کرتا ہے، اس سے کنایا بنایا. بھائی ملاقات کا دائمی ہونا کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ من الفرح والسرور، یعنی فرح اور یعنی خوشی. تو شاعر نے اس کو کنایا بنایا کس سے؟ خوشی سے. خوشی سے. فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ، اس لیے کہ انتقال ہوتا ہے جمود عین سے إِلَى بُخْلِهَا، ان کے بخل کرنے کی طرف. لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ، نہ اس چیز کا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، یعنی کہ سرور کا. تو انتقال ہوتا ہے جمود عین سے کس کی طرف مولانا؟ آنکھوں کے بخل بالدموع کی طرف. حال ارادت البکائی، رونے کی حالت میں مولانا. کس کی حالت میں؟ رونے کی حالت میں مولانا ان آنکھیں کیا کرتی ہیں؟ بخل کرتی ہیں آنسو بہانے سے. وہی حالت الحزنی، اور یہ بھی کون سی حالت ہے؟ غم کی حالت ہے. علی مفارقت الاحبتی، احبا کی جدائی پر. لا الی ما قصدہ من السرور، نہ کہ اس چیز کی طرف جس کا اس نے ارادہ کیا ہے، یعنی کہ خوشی کا. الحاصل بالملاقات، وہ خوشی جو حاصل ہو رہی ہے کس سے؟ حاصل ہو کس سے؟ ملاقات سے. ومعن البیتی، اور شعر کا معنی کیا ہے؟ انی الیوم، اب معنی بیان کرنے لگے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ معنی بیان. تو یہ اسی طرح ہے تاقید کی مثال. جیسے اردو میں ایک شعر ہے مولانا، مغز کو باغ میں جانے مت دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. اب اس میں تاقید ہے، کیا معنی بھائی؟ مغز شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو بھائی کہ پروانے کا نہ حق خون ہوگا بھائی. نہ حق خون ہوگا. کہتے ہیں اس لیے کہ جب شہد کی مکھی جو ہے وہ باغ میں جائے گی بھائی، تو وہ کیا کرے گی؟ پھولوں سے رس چوسے گی، شہد بنائے گی اور چھتہ بنائے گی مولانا. اس چھتے میں شہد تیار کرے گی. جب شہد تیار ہو جائے گا تو انسان آئے گا، اور انسان آ کر اس شہد کو حاصل کرنے کے لیے مولانا چھتہ اتارے گا، اس میں سے شہد نکال لے گا، پھر خالی چھتہ بچ جائے گا. اس چھتے سے موم بنائے گا، اور اس موم سے پھر شمع بنائے گا، اور پھر اس شمع کو جب وہ روشن کرے گا تو اس روشنی کو دیکھ کر پروانے آئیں گے اور اس پر جلتے ہوئے مر جائیں گے. تو دیکھو کہتے ہیں شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا, پروانے کا خون ہوگا. تو کتنے بعید واسطے, کتنے واسطے آگے بھائی. تو دیکھیے مولانا, ومعنى البيت, اور شعر کا معنی یہ ہے, انی اليوم اطیب نفسا بالبعد. اليوم نکال کر بتلا دیا مولانا کہ یہ سین مستقبل کے لیے نہیں ہے بھائی. کس کے لیے ہے؟ سأطلب میں سین تاکید کے لیے ہے. آج اطیب, اطیب کا معنی تسلی دینا, خوش کرنا. میں تسلی دے رہا ہوں یا خوش کر رہا ہوں, تسلی دے, میں تسلی دے رہا ہوں نفسا, نفس کو, بل بعدی, کس کے ساتھ؟ دوری کے ساتھ, والفراق, اور جدائی کے ساتھ. واوطنها, وطن کے معنی ہے, وطن وطن کے معنی آمادہ کرنا, آمادہ کرنا. ہا ضمیر راجع ہے نفس کو مولانا, نفس مؤنث ہے. اور میں آمادہ کر رہا ہوں نفس کو, علی مقاصات الاحزان. مقاصات کا معنی برداشت کرنا, احزان حزن کی جمع ہے غم, اشواق مولانا شوق کی جمع ہے, لگاؤ کو کہتے ہیں. آج کے میں تسلی دے رہا ہوں نفس کو بالبعد والفراق, بعد اور جدائی کے ساتھ. واوطنها علی مقاصات الاحزان والاشواق, اور میں اس کو آمادہ کر رہا ہوں غموں اور لگاؤ کو جھیلنے پر بھائی. واتجرعوا, اتجرعوا کا معنی ہے گھونٹ 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 پینا بھائی. غصص جمع ہے غصت کی, غصت ان کی, اور یہ رنج و غم کو کہتے ہیں. اور ہا ضمیر غصص کی جو ہے وہ راجع ہے مولانا اشواق کو, اشواق. اور میں گھونٹ گھونٹ پی رہا ہوں شوقوں کے رنج و غم کو, میں گھونٹ گھونٹ پی رہا ہوں شوقوں کے رنج و غم کو. واتحمل لاجلها حزنا, اور میں اٹھا رہا ہوں ان شوقوں کی وجہ سے, ہاضمی پھر راجع ہے شوق کو. اور میں اٹھا رہا ہوں لاجلها, ان شوقوں کی وجہ سے, حزنا یفیز, نکرہ کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل. اور یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ اور موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا کا لفظ. اور میں اٹھاتا ہوں لاجلها, ان شوقوں کی وجہ سے, ایسے غم, یفیض الدموع من عینیا, جو بہاتی ہیں آنسوں کو, من عینیا, میری آنکھوں سے. لاتسبب بذالک, تسبب بھی کے معنی ہوتے ہیں مولانا ذریعہ بننا اور واسطہ بننا. لِأَتَسَبَّبَ بِذَالِكَ, تاکہ وہ واسطہ بنے میرے لیے, اِلَى وَصْلٍ, ایسے وصل تک, يَدُومُ, جو کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا. وَمَسَرَّتٍ, اور ایسی خوشی تک, لَا تَزُولُ, جو کبھی بھی زائل نہیں ہوگی. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ, فرج مولانا راحت اور کشادگی, بس بے شک صبر جو ہے وہ راحت کی چابی ہے. ومع کل عسر یسرا, اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ عطف ہے ماقبل پر مولانا, ان فإن مع کل عسر یسرا, تو یسرا اس میں مؤخر ہوا, منصوب ہوا. ولکل بداية نهاية, اور ہر ابتدا کے لیے انتہا ہے. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّيْخُ رَحْمَهُ اللَّهُ, اور اسی کی طرف اشارہ کیا شیخ عبد القاہر نے اپنی مشہور کتاب دلائل الاعجاز میں. وَلِلْقَوْمِ هَا هُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ, اور قوم لوگوں کا اور بلغا کا اس یہاں پر کلام فاسد ہے. اَوْرَدْنَاهُ فِي الشَّرْحِ, جس کو ہم لائے ہیں اپنی شرح کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو علامہ طفتازانی نے یہ معنی کیا اس شعر کا بھائی، یہ معنی کیا کیا؟ کہ اس وقت میں صبر کروں گا، تکلیف اٹھاؤں گا، اس لیے کہ صبر کیا ہے؟ راحت کی کنجی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے، اور ہر ابتدا کے لیے کیا ہے؟ انتہا ہے. کہتے ہیں بعض علماء نے اس کا اور معنی بیان کیا اس شعر کا، جس کو ہم نے اپنی شرح مطول مولانا جس جو پہلے لکھی تھی طویل شرح اس میں ذکر کیا ہے، اور بلغا نے اور شارحین نے اس کا کیا معنی بیان کیا، وہ لکھتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں مولانا کہ زمانہ اور رقیب انسان کے دشمن ہیں، انسان جو بھی کام کرنے لگتا ہے زمانہ اور رقیب کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، چنانچہ اب میں آئندہ یوں کیا کروں گا کہ جو بھی میرا ارادہ ہوگا اس کو ظاہر نہیں کروں گا، اس کے عکس کو ظاہر کیا کروں گا، تو وہ اس جو عکس جس کو میں ظاہر کروں گا وہ سمجھیں گے شاید یہ یہی چاہتا ہے، وہ اس کے خلاف کریں گے اور اس کے خلاف جو ہوگا وہی میری مراد ہوگی، تو اس طرح میں اپنی مراد تک پہنچ جاؤں گا بھائی. تو جیسے میری مراد کیا ہے؟ احبا تک پہنچنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے، تو میں ظاہر کیا کرتا ہوں؟ میں ان سے دوری طلب کر رہا ہوں، تو زمانہ اور رقیب سمجھتے ہیں شاید دوری اس کی مراد ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی ملاقات ہو جائے، اور حالانکہ تو وہی ملاقات کیا ہے؟ میری مراد ہے، تو اس طرح جو چیز میری مراد ہو اس کے عکس کو میں کیا کرتا ہوں؟ آئندہ اس کو ظاہر کروں گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اس صورت میں پھر بتلایا تھا تسکوبو کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ بعد پر بھائی. جیسے اردو کا ایک شاعر کہتا ہے، اردو کا جی مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ. قیل فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات کقوله. قیل فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر ومن کثرت التکرار وتتابع الاضافات. بھائی ماتن نے آپ کو بتایا تھا کہ کلام، فصاحت کلام کسے کہتے ہیں؟ جو کلام خالی ہو تنافر کلمات سے، ضعف تالیف سے اور تاقید سے. تین عیوب ذکر کیے تھے. بعض علماء نے کہا کہ کثرت تکرار کا عیب بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے، تتابع اضافات کا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، تو پانچ عیوب نہیں ذکر کرنے چاہیے، تین عیوب نہیں ذکر کرنے چاہیے، کتنے کرنے چاہیے؟ پانچ ذکر کرنے چاہیے. تو قیل ومن کثرت التکراری، یہ متن ہے مولانا، قیل ومن کثرت التکراری، یہ درمیان میں فصاحت الکلام خلوصه مما ذکر، یا علامہ طفتازانی نے عبارت نکال کر بتلایا کہ ومن کثرت التکرار یہ وہ عاطفہ ہے اور معطوف علیہ محذوف ہے، جو یہ ہے مولانا انہوں نے بتلایا. کہا گیا ہے کلام، فصاحت کلام اس کا خالی ہونا ہے ان چیزوں سے جو ذکر ہوئی، ومن کثرت تکراری، اور کس سے؟ کثرت تکرار سے، وتتابع الاضافات، اور پے در پے اضافتوں سے بھائی. شعر وتسعدنی فی غمرت بعد غمرت، صبوح لها منها علیها شواہد. شعر نظر آ رہا ہے بھائی؟ تو سیدونی فی غمرت بعد غمرت، صبوح لها منها علیها شواہد. شاعر کہتا ہے تو سیدونی میری مدد کرتا ہے، فی غمرت، ایک غمرہ کہتے ہیں سختی و مصیبت کو، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں میری مدد کرتا ہے، کون مدد کرتا ہے؟ سبوحن، یہ فاعل آ رہا ہے اگلے مصرے میں مولانا تسعدونی کا، میری مدد کرتا ہے صبوح ای فارس صبوح. بھائی میں بتلایا موصوف محذوف ہے ای فارس نکال کر یہ بتلا رہے ہیں بھائی. ای فارس حسن الجریے یعنی ایک ایسا عمدہ گھوڑا حسن الجریے جو بہترین چلنے اچھا چلنے والا ہے. لا تتعب راکبہ اپنے سوار کو تھکاتا نہیں. بھائی آپ نے کبھی گھوڑے پر سواری کی ہے؟ بولو نا. گھوڑے پر سواری بڑا مشکل کام ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ سواری بڑا مشکل. عمدہ گھوڑا وہ شمار ہوتا ہے جو چلتے ہوئے سوار کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ چل رہا ہے بھائی. عام گھوڑا ہے اگر آپ اس پر بیٹھیں گے تو وہ گھوڑا دو قدم اٹھائے گا آپ چار دفعہ اچھلیں گے اس پر. سمجھ میں آیا؟ بڑی تکلیف دے سواری اگر گھوڑا خراب چلنے والا ہو. میں نے تو سواری کی ہے پتہ ہے مجھے اتنا مشکل کام ہے اگر گھوڑا خراب چلنے والا ہو بھائی. گھوڑا یہاں سے چلنا شروع کرتا ہے اور ہر قدم پر انسان اس پر اچھلتا جاتا ہے اچھلتا جاتا ہے بھائی. تو اب یہاں سے میرا خیال ہے کہ میرا خیال چند سو گز کا فاصلہ بھی طے کر لیں تو آپ کا سارا بدن درد کرنے لگے گا بھائی اس گھوڑے پر. تو عمدہ گھوڑا وہ ہے جو چلتے ہوئے پتہ ہی نہ چلے بھائی. آرام سے آپ سکون سے بیٹھے ہیں وہ چلتا جا رہا ہے بھائی اطمینان سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں لا فارس حسن الجریے ایسا وہ گھوڑا جو اچھا چلنے والا تھا وہ میری مدد کرتا تھا بھائی. اچھا گھوڑا کیا کہتے ہیں لا تتعب راکبہ کہ وہ تھکاتا نہیں اپنے سوار کو. کأنہا تجری علی الماء گویا کہ وہ کس پر چل رہا ہے؟ پانی پر چل رہا ہے. جیسے پانی پر مولانا کشتی چل رہی ہو تو بالکل ہموار چلتی ہے. عمدہ گھوڑا بھی اسی طرح چلتا ہے بھائی. لہا مینہا علیہا شواہدو لہا صفت سبوحین یہ لہا کیا ہے مولانا؟ صفت ہے سبوح کی. صبوح ثابتۃ لہا شواہد. صبوح صبوح مولانا فعول ہے بمعنی فاعل کے اور آپ نے پڑھا وہ فعول جو بمعنی فاعل کے ہو وہ مشترک ہوتا ہے بین المذکر وال جیسے صبور ہے رجل صبور و امرأة صبور. تو فرس مؤنث استعمال ہے بھائی فر مؤنث کے لیے صبوح صفت ہے اس لیے لہا ضمیر راجے کی مولانا ہا ضمیر مؤنث کی بھائی کیونکہ موصوف فرس مؤنث ہے. تو دیکھو عبارت یوں ہے مولانا لہا شواہد صبوح لہا شواہد ایسا عمدہ چلنے والا گھوڑا لہا شواہد ای ثابتۃ لہا شواہد. تو لہا جار مجرور ہے اور جار مجرور پڑا ہے آپ نے آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا تو یہاں یہ متعلق ہوگا ثابتۃ بھائی. تو ما قبل موصوف مؤنث تھا تو ثابتتن بھی میں نے کیا نکالا ہے مولانا مؤنث. نیز آگے اس کا فاعل جمع ہے اور جمع بھی بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہے. تو شواہد مولانا اس کے لیے فاعل ہے. ثابتتن ثابت ہیں لہا اس گھوڑے کے لیے. کیا ثابت ہیں؟ شواہد مولانا یہ فاعل ہے اس کے لیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دل علامات مولانا دلائل بھائی دلائل علامات. ثابت ہیں ایسا عمدہ چلنے والا گھوڑا لہا شواہدو کے ثابت ہیں اس پر دلالتیں بھائی ثابت ہیں اس پر اس میں علامتیں ثابت ہیں. منہا حال من شواہدہ، یہ منہا حال ہے شواہد سے مولانا، ثابت ہیں اس پر علامتیں اس حال میں، منہا کہ وہ علامتیں اس حاضمیت پھر راجے ہے فرس کو اسی گھوڑے میں سے ثابت ہیں، اس میں کیا ثابت ہیں علامتیں اس حال میں کہ وہ کس میں ہیں اسی گھوڑے میں ہیں، یہ منہا حال ہے شواہد سے. آپ نے پڑھا ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے وہ اس کے لیے عموماً کیا بنیں گے صفت بنے گی، نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو وہ اس کے لیے صفت، اور یہاں منہا اگر مؤخر ہوتا تو شواہد کے لیے کیا بن جاتا صفت، لیکن یہ اس پر مقدم ہو گیا تو معلوم ہوا اب صفت نہیں بن سکتا کیونکہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی تو اب حال بنی. تو شواہد تو ثابت ہیں اس پر، اس گھوڑے پر دلائل ثابت ہیں اس حال میں کہ وہ دلائل کس میں سے ہیں اسی گھوڑے کی ذات میں ہیں، علیہا اور کس پر ہیں اسی گھوڑے پر ہیں، علیہا اے علی نجابتیہا مضاف محذوف ہے مولانا یہاں، اس گھوڑے کی عمدگی پر، اس گھوڑے کی، غور سے سنو بھائی مشکل ہے ذرا ترجمہ، کہنا یہ چاہتا ہے دیکھو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہاں ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت آتی تھی مجھ پر لیکن میرا عمدہ چلنے والا گھوڑا میری مدد کیا کرتا تھا بھائی، اور اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر دلائل موجود تھے اور یہ دلائل اسی کی اپنی ذات میں تھے، مانا اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر اس کی اپنی ذات ہی میں کیا موجود تھے دلائل، ایسی چیزیں موجود تھیں دلالت کر دیتی تھی بتلا دیتی تھی کہ یہ گھوڑا معمولی گھوڑا نہیں بڑا عمدہ گھوڑا ہے، تو اس گھوڑے کے عمدہ ہونے پر دلائل موجود تھے اور وہ اسی کے ذات میں سے تھے، ذات میں تو لہا شواہد، اس گھوڑے کے لیے دلائل تھے، کس چیز پر دلائل تھے علی نجابتیہا اس کے، علیہا اے علی نجابتیہا عمدہ ہونے پر، بھئی کہاں پر تھے کہتے ہیں اس حال میں منہا کہ وہ اسی کی اسی میں تھے یعنی اسی کی ذات میں تھے، تو علیہا متعلق بشواہدہ یہ متعلق ہے مولانا شواہد کے ساتھ، شواہد جو ہے فاعل الظرف، یہ ظرف کا فاعل ہے، کون ظرف مولانا اعنی لہا یعنی کہ لہا، بھائی اس کو رفع کس نے دیا لہا شواہدو کو، یہ شواہد کو لہا نے رفع دیا ہے یہ اس کا فاعل ہے، سمجھ میں آیا بھائی، بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ لہا متعلق ہے کس سے، کس سے متعلق ہے ثابتتن سے، اور شواہد کے لیے شواہد ثابتتن کے لیے کیا بن رہا ہے فاعل، معلوم ہوا اس کو رفع کس نے دیا ثابتتن نے، اس لیے کہ جیسے فعل رفع دیتا ہے اس میں فاعل وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں رفع دیتے ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت ثابتتن ختم ہو چکا، لہا نے اس کی جگہ لے لی ہے مولانا، اور اس لہا نے اب آگے شواہد کو رفع دیا ہے، اسی ظرف نے کیا کیا ہے یہی ظرف، اب لہا یہ جو جار مجرور ہے یہی رفع بھی دے گا اور اگر مفعول چاہتا ہے تو اس کو نصب وغیرہ بھی دے گا، فاعل الظرف یہ ظرف کا فاعل ہے، آنی لہا یعنی لہا یہ لہا کا فاعل ہے، بھائی ظرف کا فاعل ہے کون سا ظرف آنی لہا یعنی کہ لہا، یعنی ان لہا من نفسها علامات دالتا، یعنی اس گھوڑے کے لیے اس کی ذات میں ہی ایسی علامتیں ہیں، علامات دالتا جو دلالت کرنے والی ہیں علی نجابتیہا اس کے عمدہ ہونے پر، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، یہ علامات اسم ہے انا کا اور انا کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب، اور علامات جمع مؤنث سالم ہے اس کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے جر کے ساتھ، اسی لیے میں نے دالتن پڑھا، صفت پر تو کیا آ جائے گا نصب جی کیونکہ وہ واحد ہے مؤنث ہے، تو علامات ان دالتن علی نجابتہا، ایسی علامتیں جو دلالت کرنے والی ہیں اس کے گھوڑ اس کے عمدگی پر. قیل کہا گیا ہے تا تکرار ذکر الشیء مرتن بعد، بھائی علامہ زوزنی نے ایک اعتراض کیا کہ مصنف نے کیا عیب ذکر کیا ہے. بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ کس چیز سے کلام کو خالی ہونا چاہیے؟ کثرت تکرار سے بھی خالی ہونا چاہیے. کہتے ہیں بھائی تکرار کہتے ہیں ایک چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں تکرار ہو گیا. ایک چیز آپ نے پہلے ذکر کی تھی دوبارہ بھی ذکر کر دی تو کیا کہیں گے؟ تکرار. اور مصنف نے کہا کثرت تکرار، اور کثرت کیا ہے؟ کم از کم کتنے افراد آ جائیں؟ تین افراد آ جائیں. تو تکرار بھی کم از کم کتنی دفعہ ہے؟ تین دفعہ. اور ایک تکرار میں چیز کتنی دفعہ ذکر ہوتی ہے؟ دو. تو کثرت تکرار میں کتنی دفعہ ہوئی؟ چھ مرتبہ. ایک تکرار میں چیز کتنی دفعہ ذکر ہوتی ہے؟ دو دفعہ. اور ماتین نے کیا کہا؟ کثرت تکرار، معلوم ہو تکرار کم از کم کتنی دفعہ ہے؟ تین دفعہ. تکرار کتنی دفعہ؟ اور ہر ایک میں ایک چیز کتنی دفعہ ذکر ہے؟ دو دفعہ، دو مرتبہ اور پھر دو، تو کل کتنے ہو گئے؟ معلوم ہوا چھ مرتبہ ایک چیز ذکر ہوگی تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کثرت تکرار کہیں گے. تو اس شعر کے اندر تکرار ہے ضمائر میں مولانا، لہا، منہا، علیہا، تین ضمیریں آ گئیں مولانا. اور مصنف نے اس کو بطور مثال کے ذکر کیا، کس کے لیے؟ کثرت
تکرار.
حالانکہ اس میں تین دفعہ ضمیریں آئیں، کم از کم چھ دفعہ آتی پھر ہم اس کو مثال بنا سکتے تھے. کس کی؟ کثرت
تکرار.
کثرت تکرار کی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ علامہ تفتزانی رد کریں گے، کہتے ہیں بھائی کثرت سے مراد ما فوق الواحد ہے، یہاں جو واحد نہ ہو بس وہ کیا ہے؟ کثیر ہے، اس میں کثرت آ گئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تکرار کتنی دفعہ سے آتا تھا؟ دو دفعہ. اور ضمیر کتنی دفعہ آئی؟ تین مرتبہ. تو ما فوق الواحد ہو گیا، بس مولانا یہ کثرت آ گئی. قیل تکرار ذکر الشیء مرتن بعد اخرى، کا علامہ زوزنی فرماتے ہیں یہ قائل یہ ہیں، کہا گیا ہے کہ تکرار جو ہے وہ ذکر کرنا ہے ایک چیز کا ایک کے بعد دوبارہ. ولا يخفى انه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس کی کثرت یعنی تکرار کی کثرت حاصل نہیں ہوتی مگر اس کے اس کو تیسری دفعہ ذکر کر، یا اس ضمیر کی کثرت حاصل نہیں ہوئی اس کو تین تیسری دفعہ ذکر کرنے سے. کتنی دفعہ ذکر ہوئی ضمیر؟ تین دفعہ بس. وفیہ نظر، علامہ تفتزانی رد کر رہے تھے اعتراض کو، کہتے ہیں لئن المراد بالکثرت ہا ہنا ما یقابل الوحدت، اس لیے کہ کثرت سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو وحدت کے مقابل ہو، یعنی ما فوق الواحد مراد ہے، یعنی جس میں وحدت نہ ہو. اور وحدت کتنے میں تھی؟ دو دفعہ آتا تو ایک تکرار ہوتا تو وحدت ہوتی، اور یہ دو دفعہ یا تین دفعہ تو وحدت ختم ہو گئی بس کثرت آ گئی. ولا يخفى حصولها بذكره ثالثا، اور مخفی نہیں ہے اس کا حصول تیسری دفعہ ذکر کرنے سے. چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.